الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب قانون سیاست کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں میں نے لکھا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ تمدن کو چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ تنہا زندگی بسر نہیں کرتا بہت جلد اپنے لیے ایک خاندان بنانے کی طرف آگے بڑھتا اور پھر خاندان سے قبیلہ اور برادری کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دیتا ہے انسان کی معلوم تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اس کا مطالعہ کیجئے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ جیسے ہی باشعور انسان نے زمین پر قدم رکھا ہے تمدن کی بنیاد بھی پڑ گئی ہے وہ غاروں میں رہا ہو یا جھونپڑیوں میں قیام کرتا رہا ہو اس کا پہلا قدم ہی اسی جانب اٹھتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ تمدن کو چاہتا ہے اب اگر شہر بنا کر بستیاں بسا کر قبیلوں کی صورت میں رہنا ہے تو اس کا پھر ایک لازمی نتیجہ ہے یعنی اگر یہ فطرت کے ظہور کی متعین صورت ہے اور اس نے ہر حال میں نمودار ہو جانا ہے تو اس سے بھی ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اور پھر اس تمدن کو اپنے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے بچانے کے لیے جلد یا بدیر اپنے اندر ایک نظم اجتماعی پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یعنی جیسے ہی لوگ مل جل کر رہنے کی ابتدا کرتے ہیں بستیاں بساتے ہیں ان کی معیشت معاشرت کے معاملات باہمی تعامل کی صورت اختیار کرتے ہیں تو انسان کو چونکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے اس کا برا استعمال بھی پیدا ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی شخص آگے بڑھ کر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا کسی کی حق تلفی کرتا کسی کی جان کے خلاف کسی کے مال کے خلاف کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کر ڈالتا ہے اس کے اسباب بھی انسانی فطرت کے اندر رکھ دیے گئے ہیں عشق عاشقی کے معاملات عورتوں کے انتخاب کے معاملات مردوں کے انتخاب کے معاملات زوجین کے لیے کسی شخص نے کیا اقدام کرنا ہے یہ سب چیزیں اس کا باعث بنتی ہیں اور اس کے بعد جو کچھ انسان کماتا ہے جو کچھ مال کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہ اگر بھیڑ بکریوں کی صورت میں بھی ہے درختوں سے اتارے ہوئے پھل کی صورت میں بھی ہے تو کہیں نہ کہیں ارادہ و اختیار کے سوء استعمال کی زد میں آ جائے گا جب یہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک اجتماعی نظم ہو یعنی اس ارادہ و اختیار کے برے استعمال کو سوء استعمال کو روکنے کا کوئی اہتمام کیا جائے یہ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ دو ہی بنیادی چیزیں ہیں جو اس کا باعث بنتی ہیں ایک یہ کہ انسانی تمدن چونکہ حقوق کے ادراک پر مبنی ہے تو حق تلفی ہو جاتی ہے اور حق تلفی کو روکنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے حق تلفی بھی انسان کے اسی ارادے کے استعمال سے ہوتی ہے اور یا اس سے آگے بڑھ کر جس کو قرآن مجید بغی کہتا ہے یعنی کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ان میں سے جو چیز بھی ہوگی وہ اس کا باعث بنے گی اس لیے یہ بالکل قطعی ہے کہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو کسی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں کسی نظم اجتماعی کو قائم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکومت کا یا نظم اجتماعی کا جواز ہی یہاں سے پیدا ہوتا ہے. وہ قبیلے کی سطح پر ہو، برادری کی سطح پر ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر دور جدید کی منظم ریاست کی صورت اختیار کر لے، اس کا محرک اس کے سوا کوئی نہیں، اس کی وجہ جواز اس کے سوا کوئی نہیں، اور اس سے آپ سے آپ اس کا دائرہ بھی متعین ہو جاتا ہے. یعنی اس کا اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ حق تلفی کو روکے، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے. یہی اس کا حقیقی دائرہ اختیار ہے، اس لیے کہ اس کے وجود کا باعث یہی چیز بنی ہے، ورنہ اس کے جواز کے لیے کوئی دوسری چیز پیش ہی نہیں کی جا سکتی. چنانچہ اس سے آگے میں نے لکھا ہے، انسانی تاریخ میں سیاست و حکومت انسان کی اس خواہش اور اس مجبوری ہی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے. یعنی خواہش کیا ہے کہ تمدن چاہیے مجھے، وہ زوجین کے تعلق ہی سے اپنی ابتدا کر دیتا ہے. اور مجبوری کیا ہے کہ جیسے ہی تمدن وجود میں آئے گا، جیسے ہی لوگ مل جل کر رہیں گے، جیسے ہی بستیاں بنیں گی، خواہ وہ خانہ بدوشیوں ہی کے کیوں نہ ہوں، حقوق کے اطلاف کے مسائل بھی پیدا ہوں گے اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے مسائل بھی پیدا ہوں گے. اس کو روکنے کے لیے اس کو سیاست اور حکومت ایک ضرورت کے طور پر ناگزیر طریقے سے اختیار کرنا پڑتی ہے. تو یہ مجبوری ہے جس کے بطن سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. انسانی تاریخ میں سیاست و حکومت انسان کی اس خواہش اور اس مجبوری ہی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے. اور انسان جب تک انسان ہے، وہ اگر چاہے بھی تو اس سے نجات حاصل کر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی انسان کو بدلنا پڑے گا، انسان نیا بنانا پڑے گا، انسان کے خالق سے درخواست کرنی پڑے گی کہ وہ اس کی فطرت کو تبدیل کر دے. انسان جب تک انسان ہے، یعنی جو اس کا شعور ہے، جو اس کی شخصیت ہے، جو اس کی ترجیحات ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح کر دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنی پیدائش ہی سے اس بات کا شدید احساس لے کے پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، اور اس طرح اپنے خالق کی پہچان کے لیے قدم بڑھا دیتا ہے. ایسے ہی اس کے اندر خیر و شر کو الہام کر دیا گیا ہے، وہ برائی اور بھلائی کا شعور آپ سے آپ پیدا کرتا ہے. اس کے لیے معاشرہ اس سے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دیتا کہ وہ اس شعور کے اظہار کے لیے الفاظ اور تعبیرات فراہم کرتا ہے، ورنہ یہ اس کا باطن ہے جو نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے انسان کی شخصیت کا تجزیہ اگر کیا جائے تو مابہل امتیاز کیا ہے، یہی کہ وہ ایک عقلی وجود ہے، وہ شعور کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، وہ اپنا ادراک رکھتا ہے، اپنے شعور کا ادراک رکھتا ہے، اور وہ اصل سے فرع اور فرع سے اصل کا استخراج کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے، اسے انفر کر سکتا ہے. اس کے اندر غیر معمولی حصے جمالیات ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اخلاقی احساس رکھتا ہے، ایک حادثہ اخلاقی لے کے پیدا ہوا ہے. یہ چیز چونکہ اس کے اندر موجود ہے، تو اس وجہ سے انسانی شخصیت کو جو فطری ظہور چاہیے، اس میں یہ حکومت مجبوری بھی بننی ہے، ہر حال میں بننی ہے. انسانی تاریخ میں سیاست و حکومت انسان کی اس خواہش اور اس مجبوری ہی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے. اور انسان جب تک انسان ہے، وہ اگر چاہے بھی تو اس سے نجات حاصل کر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہمارے اس زمانے میں بعض بڑے مفکرین نے، اور پرانی دنیا میں بھی اس کے کچھ آثار ملتے ہیں، یہ خواہش کی. ان کا خیال تھا کہ انسان کا اگر ماحول بدل دیا جائے، اس کی معیشت کے لوازم بدل دیے جائیں، تو اس کی فطرت بھی تبدیل ہو جائے گی. لیکن نہ ماضی میں اس میں کبھی کامیابی ہوئی ہے، نہ اس وقت اس میں کامیابی ہوئی، اور کم و بیش ایک صدی کی جد و جہد کے بعد بالآخر انسان وہیں آ گیا جہاں اس کے خالق نے، اس کے فاطر نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان جب تک انسان ہے، اسی سے یہ حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر وہ نظریہ، ہر وہ فکر، ہر وہ طریقہ جو انسان کی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہوگا، اسے کوئی بزور چند برسوں کے لیے تو منوا سکتا ہے یا ایک فضا پیدا کر سکتا ہے، لیکن انسان اس کو کبھی اختیار نہیں کر سکتا ہمیشہ کے لیے۔ انسان جب تک انسان ہے، وہ اگر چاہے بھی تو اس سے نجات حاصل کر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دین دیا ہے تو قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ دین کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا، یعنی جیسا بنایا ہے، جن قواعد پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس کی خلقت کو جس طریقے سے ترتیب دے کر جو خصوصیات اس میں رکھ دی گئی ہیں، کوئی نظریہ اور کوئی تصور اور کوئی مذہبی ہدایت اس سے ہم آہنگ ہوئے بغیر اس کے لیے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اس کو اسی طرح اگل دے گا جس طرح کہ کوئی چیز آپ اپنے اندر نگلنا چاہیں اور وہ انسان کی طبیعت کے موافق نہیں ہے تو انسان کیا کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال انسان سے متعلق نظریات کی ہے، یہی تصورات کی ہے، یہی ان چیزوں کی ہے جن کی بنیاد پر سوسائٹی یا معاشرے کی تنظیم کے نقطہ نظر پیدا کیے جاتے ہیں یا پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ یہی ہوگا کہ جتنا کوئی نظریہ، جتنا کوئی مذہب، جتنا کوئی تصور، جتنا کوئی نقطہ نظر انسانی فطرت کے قریب تر ہوگا، اتنا ہی وہ کامیاب بھی ہوگا۔ مذہب کے بارے میں یا دین کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے خود یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ سراسر فطرت کا اظہار ہے، یعنی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انسانی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، انہی کی تفصیلات ہیں، انہی کے تقاضے ہیں، انہی کی کرولریز ہیں جن کو دین، ہدایت اور شریعت کی صورت دے دی گئی ہے۔ انسان جب تک انسان ہے، وہ اگر چاہے بھی تو اس سے نجات حاصل کر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس دنیا میں حکومت کے بغیر کسی معاشرے اور تمدن کا خواب دیکھنے کی بجائے وہ اپنے اس نجم سے اجتماعی کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے۔ یعنی یہاں اب ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حکومت کے بغیر کسی معاشرے اور تمدن کا خواب دیکھیں، یہ تو شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اس کا امکان نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کو بدلنا پڑے گا، اور انسان جب تک انسان ہے اس کی ضرورت رہے گی۔ اب جب یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ نظم اجتماعی تو ہوگا، اس کو قائم کرنا پڑے گا۔ وہ ہر مذہب کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر علاقے کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے مذہبی اور اتنے نسلی اور اتنے ثقافتی اختلافات کے باوجود دنیا پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، ماضی کی تاریخ پڑھ لیں یا حال کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کہ خود نظم اجتماعی، جس کو قائمی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے، اگر وہی ان چیزوں سے آلودہ ہونے لگ جائے تو پھر ضرورت کیا ہوگی کہ اسے پاکیزہ بنایا جائے۔ تو نظم اجتماعی کی نفی یہ تو ممکن نہیں ہے۔ نظم اجتماعی کو پاکیزہ تر بنانا یہ ضرور مقصود ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو ادارے دنیا میں قائم ہیں، ایک خاندان کا ادارہ، یعنی مرد و عورت فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ میاں بیوی بن کے رہیں گے، یہ خاندان کا ادارہ میاں بیوی بن کر رہیں گے اسی سے پیدا ہوتا ہے، یہ محض پارٹنرشپ سے نہیں بن سکتا، یہ محض تعلقات قائم کر لینے سے یا ان کی کوئی قانونی صورت اختیار کر لینے سے نہیں بن سکتا۔ جو زوجین کا تصور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے یہ اسی سے بنتا ہے۔ اس ادارے کی بنیادیں اللہ کی اسکیم میں، یعنی اس نے انسان کو پیدا زوجین کی صورت میں کیا ہے، ان کے اندر ایک فطری کشش رکھی ہے، پھر اس کے بعد خود انسان کی پیدائش کا طریقہ ایسا اختیار کیا ہے کہ یہ گویا خود اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کی ضرورت بن گیا ہے۔ اس لیے خاندان کے ادارے کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہدایات دی اور پورا نظم بنا کے دیا ہے۔ اس سے پیچھے قانون معاشرت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح کا رشتہ کیسے قائم ہوگا، اس کے لیے ضروری شرائط کیا ہوں گے، اس میں آداب و حدود کیا ملحوظ رکھے جائیں گے، اس سے جو رشتے پیدا ہوں گے ان کی کیا نوعیت ہوگی۔ ایک ایک چیز کو خود واضح کیا ہے، مرد و عورت کے درمیان اس رشتے کے نتیجے میں جو تعلق پیدا ہوگا، یعنی میاں بیوی کا تعلق، اس میں کس کی کیا ذمہ داری ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، اس رشتے کو ختم کرنا ہوگا تو اس کے لیے کیا قاعدے ضابطے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ یعنی وہاں ایسی ہی تفصیلات ہیں جیسی تفصیلات نماز روزے کے بارے میں، عبادات میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے تھے کہ میرے سامنے سرفگندہ ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مجھ سے دعا و مناجات کا، میرے حضور میں پرستش کے آداب پہ جا لانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو خود ہی بتایا۔ اور اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی انسان اپنی طرف سے اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا۔ معاشرت میں بھی بالکل یہی ہے، ایک ایک چیز کو متعین کر دیا ہے تاکہ اس میں کسی جگہ حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے، اور ایک بڑا محدود دائرہ ہے جس میں انسان کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے وہاں کوئی قانون سازی کر لے۔ اس کے بالکل برخلاف سیاست میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، معیشت میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظم بنا کر یا ایک جامع قانون بنا کر نہیں دیا، اس طرح کی کوئی چیز بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں، آپ تورات کو پڑھ لیں، آپ زبور کو پڑھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، قرآن کو دیکھ لیں، نہیں ملے گی۔ یعنی چند اصولی نوعیت کی ہدایات ہیں جو اس میں بالعموم دی جاتی ہیں، وہ اصولی ہدایات بھی دینے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے دین دیا تو یہ ہدایات بھی دے دیں۔ ان ہدایات کی ضرورت تدریج سے سامنے آئی ہے۔ اگر آپ تورات کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے، قرآن کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق اصل دین سے ہے وہ سب مکیات میں زیر بحث آ گئی ہیں، لیکن یہ معاملات اس وقت تک موضوع ہی نہیں بنے جب تک کہ مسلمانوں کی ایک حکومت قائم کرنے کا مرحلہ نہیں آ گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اصلاً ایک عملی مسئلے کی نوعیت رکھتا ہے، اور اس میں ہدایات کا معاملہ بھی اس سے بالکل مختلف ہوگا جو مثلاً معاشرت میں یا عبادات میں اختیار کیا گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر یہ اسی طرح ضرورت سے متعلق ہے تو ضرورت پیش کیسے آئی، یعنی کیوں ایسا ہوا؟ انسان ہے، حکومتیں بنا رہے ہیں، اس کے لیے قاعدے ضابطے ہی بناتے رہتے ہیں۔ جیسے انسانوں کو دوسرے بہت سے معاملات میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے خود کوئی قاعدہ بنا لیں، تو یہاں پر بھی ایسا کیوں نہیں کیا گیا، اور کیا فی الواقع نہیں کیا گیا؟ یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی۔ الہامی صحائف کے علماء جانتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں الہامی صحائف کو، بائبل کے صحائف کو، قرآن مجید کو پڑھنے کا موقع ملا ہے، اس کے اندر اتر کر الہامی صحائف کے علماء جانتے ہیں کہ دنیا میں دو خطہ ہائے ارض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیے تھے. یعنی یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا, یہ دین کے مشمولات, محتویات اور اس کے کانٹینٹ کا حصہ کیسے بنا, سیاست سے متعلق کوئی رہنمائی کیوں دی گئی, اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک مرحلے پر آ کر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے متعلق اپنی اسکیم کو تبدیل کیا. پہلے یہ تھا کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور ان تک اپنی ہدایت پہنچا دی. یہ وہ رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں قبل تاریخ کے رسولوں میں آتا ہے, جیسے عاد کے رسول, سمود کے رسول, اسی طریقے سے باقی پیغمبر. پھر وہ مرحلہ آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی, انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کی, ان کی قوم پر عذاب آیا, وہ وہاں سے نکلے, اور وہاں سے نکلنے کے بعد اس سے پہلے یہ طریقہ رہا تھا کہ بس پیغمبر کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار کر رخصت ہو جاتے تھے. لیکن ان کو ایک دوسرا مشن دیا گیا اور اس مشن کی ضرورت یہ بتا دی گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نبوت کے معاملے کو تمہاری ذریت کے ساتھ خاص کر رہے ہیں, اور جب ذریت کے ساتھ خاص کر رہے ہیں تو اصل میں فرد کا انتخاب کرنے کے بجائے اب وہ ایک قوم کا انتخاب کریں گے. تو یہ اسکیم میں بڑی بنیادی تبدیلی تھی. اس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ ہستفا آدم و نوہم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم و نوح کی طرح انفرادی انتخاب کیا اور پھر اس کے بعد آل ابراہیم اور آل عمران کا انتخاب کیا. یعنی سیدنا ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہیں عمران بھی, تو ان کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اب ان کو یہ ذمہ داری دی کہ یہ اپنی قومی حیثیت میں وہ خدمت انجام دیں جو اس سے پہلے اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر انفرادی حیثیت سے انجام دیتے رہے. یعنی پیغمبر اب بھی آئیں گے لیکن اب انہی میں آئیں گے, یعنی آہستہ آہستہ باہر سے پیغمبری کو ختم کر دیا جائے گا اور ذریت ابراہیم کے لیے اس کو خاص کر دیا جائے گا. اس زمانے سے آپ اندازہ لگائیے تو کوئی 4000 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا گیا. الہامی صحائف کے علماء جانتے ہیں کہ دنیا میں دو خطہ ہائے ارض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیے تھے. یعنی ایک قوم کو اپنے لیے خاص کر لیا. اب ظاہر ہے کہ قوم کو خاص کر لیا ہے تو پیغمبر تو کسی قوم میں اٹھا دیا جائے گا. جب قوم کو خاص کر لیا جائے تو قوم کہاں رہے گی؟ تو اس ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے دو خطہ ہائے ارض کا انتخاب کیا. دو خطہ ہائے ارض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیے. یہ فیصلہ 4000 سال پہلے, کم و بیش 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا دیا گیا. یہ دو خطہ ہائے ارض کون سے تھے؟ ایک فلسطین اور دوسرے جزیرہ نمائے عرب. ساتھ ساتھ ہیں, بالکل ملے ہوئے ہیں. ایک فلسطین اور دوسرے جزیرہ نمائے عرب. یہ اس لیے خاص کیے گئے, یعنی کیوں خاص کیے گئے؟ یہ اس لیے خاص کیے گئے کہ عالمی سطح پر دین کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ قومیں, یعنی اب مسئلہ قوم پر اتمام حجت سے آگے بڑھ کر عالمی سطح پر اتمام حجت کے اہتمام کا ہو گیا. دنیا آگے بڑھ گئی, سلطنتیں وجود میں آنے لگ گئیں, دنیا میں قرب پیدا ہونے لگ گیا, بہت بڑے پیمانے پر آبادی پھیل گئی اور ان کے باہمی روابط کی نوعیت بھی بدلنا شروع ہو گئی. تو اب یہ ضروری تھا کہ عالمی سطح پر دین کی شہادت کے لیے یہ جو منتخب قومیں ہیں, یعنی ذریت ابراہیم, یہ ان خطہ ہائے ارض میں اس کی توحید کے مراکز قائم کریں. اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر انفرادی دعوت دیتے تھے, اب گویا ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ان دونوں خطہ ارض میں تم آباد ہوگے اور یہاں پر توحید کے مراکز قائم کرو گے، اس لیے کہ دین کی دعوت کی بنیاد ہی توحید ہے، ایک اللہ ایک پروردگار، اس کی بندگی کی دعوت، یا سادہ لفظوں میں کہیے اسی کے بندوں کی حیثیت سے دنیا میں جینے کی دعوت، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جب پیغمبروں کی دعوت کو دو دو جملوں میں قرآن بیان کرتا ہے، مثلاً سورہ اعراف میں یا اس طرح کی بعض دوسری صورتوں میں، ہود میں اور بعض اور صورتوں میں، تو بس دو ہی باتیں کہی جاتی ہیں، عبد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اور پیغمبر کہتا ہے واتیون، اور اس کے لیے میری اطاعت کرو، میری بات مانو. تو یہ دو جملے میں یہ دعوت پیش کی جاتی ہے، تو توحید کے مراکز قائم کرنے کے لیے دو علاقوں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا. یہ مراکز مکہ اور یروشلم میں دو مسجدوں کی صورت میں قائم کیے گئے، یعنی ذریت ابراہیم کی، ویسے تو ان کے بیٹے تین تھے لیکن ان کی ذریت کو جو فروغ حاصل ہوا وہ سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل کی اولاد سے ہوا. اسماعیل کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا، تو وہاں پر یہ اللہ کی عنایت ہوئی کہ جیسے ہی وہاں حرم بنا وہ آباد ہوئے، تو جو لوگ پہلے کچھ قبائل وہاں آباد تھے، بنی جرہم کے قبائل ان کو کہا جاتا ہے، وہ سب ایمان لے آئے، وہاں کوئی کشمکش پیش نہیں آئی، اور اس طرح سے بنی اسماعیل اور بنی جرہم گویا ایک ہی ہو گئے، ایک خاندان بن گیا، ان کا رشتہ قائم ہو گیا، انہی کے ہاں ان کی شادی بھی ہوئی، تو اس طرح وہاں ابتدا میں کوئی کشمکش پیش نہیں آئی. ادھر فلسطین کا معاملہ ذرا مختلف ہوا. یہ مراکز مکی اور یروشلم میں دو مسجدوں کی صورت میں قائم کیے گئے، جنہیں بیت الحرام اور ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. اب یہ گویا دو سینٹر بن گئے، دو مرکز بن گئے. پہلے ایک مرکز ادھر بنایا گیا، اس کی ابتدا کی گئی، اس کے بارے میں تو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت پہلے بھی موجود تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، جس کو ہم بیت اللہ یا بیت اللہ الحرام کہتے ہیں. اور دوسرا مرکز ہیکل سلیمانی، یروشلم کی مسجد یا بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت بعد میں بنایا گیا. اس کے بارے میں بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے اس کی بنیاد رکھتی تھی، کیونکہ اس وقت انہوں نے اسحاق کو یا اپنی اولاد کے ایک حصے کو ادھر آباد کیا، کنان کہا جاتا تھا اس کو اس زمانے میں، اور دوسرے حصے کو یا اسماعیل کی کو انہوں نے جزیرہ نما عرب میں آباد کیا، دونوں جگہ سے بنیاد ڈال دی. تو یہ بیان کیا جاتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس روایت کا انکار کیا جائے، کہ بیت اللہ کی تعمیر کے کوئی 40 سال کے بعد انہوں نے اس کی بنیاد بھی رکھ دی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی. یہ مراکز مکی اور یروشلم میں دو مسجدوں کی صورت میں قائم کیے گئے، جنہیں بیت الحرام اور ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. ان مراکز کی حفاظت اور ان کے ذریعے سے دین کی دعوت اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے، یعنی اب گویا اسکیم یہ ہوئی کہ یہ دو مسجدیں قائم ہوں گی، ان مسجدوں کو توحید کے مرکز کی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن ان کے ذریعے سے یہ پیغام کون پہنچائے گا، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل یا پوری اولاد کا انتخاب کر لیا گیا، ان کی ذریت کا انتخاب کر لیا گیا. تو فیصلہ کیا گیا کہ ان خطہ ہائے ارض میں کسی دوسرے دین کے ماننے والے مستقل طور پر کبھی آباد نہیں ہوں گے، یعنی یہ دونوں علاقے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیے، اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ یہاں اب میرے ماننے والے ہی، میری توحید کا علم لے کر کھڑے ہونے والے ہی آباد ہوں گے، جن کو میں نے اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے وہی اب ان علاقوں میں رہیں گے، یہ انہی کے سپرد کر دیے گئے، یہ فیصلہ کر دیا گیا. ان مراکز کی حفاظت اور ان کے ذریعے سے دین کی دعوت اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے، پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ ان خطہ ارض میں کسی دوسرے دین کے ماننے والے مستقل طور پر کبھی آباد نہیں ہوں گے. لوگ آئیں جائیں, توحید سیکھیں, ان مراکز کی زیارت کریں, لیکن یہ کہ وہاں آباد ہونے کا حق یا ان کو اپنا وطن بنانے کا حق صرف اب دین کے ماننے والوں کو ہوگا, اللہ کے دین کو ماننے والوں کو. اس کا لازمی نتیجہ, یعنی اب اس کا بھی ایک نتیجہ نکلا, یہ علاقے خاص کر لیے گئے, یہاں مرکز بنانے کی ہدایت کر دی گئی, اور ذریت ابراہیم کا انتخاب کر کے یہ کہا گیا کہ تم یہاں آباد ہو گئے, یعنی بنی اسحاق فلسطین میں اور بنی اسماعیل ادھر. اس کا لازمی نتیجہ وہاں ان قوموں کی حکومت تھی. یعنی جب تک اللہ کے پیغمبر تنہا آتے رہے, حکومت ان کی قوموں کا مسئلہ تھا. اب گویا اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کا تقاضا ہو گیا. جب ان دو گروہوں کا انتخاب کر لیا گیا یا پوری ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا گیا, علاقے متعین ہو گئے, تو اس وقت تو اگرچہ چند لوگ تھے لیکن اسکیم یہی تھی کہ سینکڑوں سال میں, ہزاروں سال میں اب یہ بڑی قومیں بنیں گی. وہ جس کو بائبل میں اس طرح تعبیر کیا گیا نا کہ میں ریت کے ذروں کی طرح ان کو برکت دوں گا, تو جب یہ بڑی قومیں بنیں گی تو حکومت کی ضرورت پیدا ہو جائے گی. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حکومت اصل میں انسان کے تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں خود بخود ایک ضرورت بن کر سامنے آ جاتی ہے. تو اب وہ چیز کے جو اللہ کی اسکیم کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی, بندے چاہیں اپنے لیے حکومت قائم کر لیں, اچھی کر لیں, بری کر لیں, عام عمومی اصلاح کی جائے گی, اس سے اس کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی, لیکن اب حکومت خود اس اسکیم کا تقاضا بن گئی. اس مرحلے پر آ کر اس کا لازمی نتیجہ وہاں ان قوموں کی حکومت تھی جو اس مقصد کے لیے منتخب کی گئی. یعنی اب جب قومیں ہیں, ایک پوری کی پوری ذریت ہے, تو یہ جب اس خطہ ارض میں, دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا, حکومت کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے, یعنی کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی اور کوئی زمین ان کے پاس موجود ہے جس میں ایک حکومت بن سکے, تو حکومت اب گویا ناگزیر ضرورت کے طور پر سامنے آ جانی ہے. اس کا لازمی نتیجہ وہاں ان قوموں کی حکومت تھی جو اس مقصد کے لیے منتخب کی گئیں. اب جب یہ حکومت لازمی نتیجے کے طور پر سامنے آ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے بارہا اس حکومت کا نظم خود اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس حکومت کا نظم تاریخ میں بارہا خود پروردگار عالم کے ہاتھ میں رہا ہے. یعنی جب یہ حکومت قائم ہوگی, اب کیا ہوگا, اگر پیغمبر بھیجا جائے گا تو پیغمبر کے ان کے ہاں اقتدار حاصل کرتے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حکومت کی باگ خود بخود چلی جائے گی. یعنی پھر پیغمبر کے ذریعے سے اصلاً اللہ تعالیٰ ہی حکومت کریں گے. ان کی حکومت تو پورے عالم پر قائم ہے, یعنی اس کا انسانی ظہور یہاں مقصود ہے. اس کا لازمی نتیجہ وہاں ان لوگوں کی حکومت تھی جو اس مقصد کے لیے منتخب کی گئیں. اس حکومت کا نظم تاریخ میں بارہا خود پروردگار عالم کے ہاتھ میں رہا ہے. آخری مرتبہ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں ہوا. یعنی اس سے پہلے تو بنی اسرائیل, اسماعیل علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے, اپنے طریقے پر ایک قبائلی نظم چلاتے رہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی. لیکن جب ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو حکومت مل گئی, تو ملتے ہی وہی واقعہ پھر ہو گیا. آخری مرتبہ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں ہوا. چنانچہ یہی موقع ہے, یعنی یہ موقع جب پیدا ہو گیا, چنانچہ یہی موقع ہے جب خدا کی اس حکومت کے لیے, اسی کو حکومت الہیہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ حکومت کر رہے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے براہ راست, اسی کو سیدنا مسیح نے خدا کی بادشاہی سے تعبیر کیا تھا. چنانچہ یہی موقع ہے جب خدا کی اس حکومت کے لیے سیاست کا ایک قانون قرآن مجید میں نازل کیا گیا. یعنی یہ چیز باعث بنی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سیاسی قانون دیا کہ اب جبکہ ذریت ابراہیم کی ایک شاخ میں ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، پیغمبر کے ذریعے سے یہاں ایک نظم اجتماعی بھی قائم ہو گیا ہے، اور یثرب میں آنے کے بعد اقتدار بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک قانون دیا. یہ ضرورت اور یہ پس منظر ہے اس قانون کو دینے کا. یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ اصلاً حکومت اور اس کے معاملات یہ انسانوں ہی پر چھوڑے گئے ہیں، اور صدیوں تک یہی معاملہ رہا ہے. یہ حکومت الہیہ جب دو جگہ قائم ہوئی ہے تو تب یہ ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضروری ہدایات دے. چنانچہ یہی موقع ہے جب خدا کی اس حکومت کے لیے سیاست کا ایک قانون قرآن مجید میں نازل کیا گیا، جس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت خدا کے آخری پیغمبر نے فرمائی. یعنی قانون دیا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ جیسا سارے دین کے معاملے میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قانون دیتے ہیں، اس میں اگر کوئی اطلاق کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کا پیغمبر ہی کرتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے آخری پیغمبر نے بعض چیزوں کی وضاحت فرمائی. نظم اجتماعی کی تطہیر کے لیے، اب دیکھیے پھر وہ بات جو ابتدا میں بیان ہوئی تھی کہ انسان حکومت اور سیاست کے بغیر کسی معاشرے کا خواب دیکھنا چاہے بھی تو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ نظم اجتماعی کی تطہیر، یعنی وہی جو دین کا اصلی مقصود ہے، تطہیر، تزکیہ، پیوریفیکیشن، پاکیزہ بنانے کی کوشش، وہ یہی کر سکتے ہیں. چنانچہ نظم اجتماعی کی تطہیر کے لیے یہ ایک رہنما قانون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اصلاً یہ قانون اپنی حکومت کے لیے دیا، اب اس کے بعد باقی لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے. یہ اسلوب بھی یہاں کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ براہ راست سیاست کے لیے قانون نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے لیے قانون دیا گیا، جس سے اب انسان جب اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں تو وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے دین اور شریعت کے باقی احکام میں اور اس قانون میں. اس لیے اس کے لیے یہ ساری تمہید بتائی گئی ہے کہ اس کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے. معاف کیجیے گا، نظم اجتماعی کی تطہیر کے لیے یہ ایک رہنما قانون ہے مسلمانوں کے لیے اس باب میں، یعنی یہ جو دائرہ ہے سیاست کا، حکومت کا، مسلمانوں کے لیے اس باب میں شریعت کے احکام اب اسی سے اخذ کیے جاتے ہیں. یعنی ہم جب شریعت بیان کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکومت جزیرہ نما عرب میں قائم ہوئی، یا اگر پیچھے جائیں تو جو فلسطین میں قائم ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ رہنمائی فرمائی، اور رہنمائی کا ہدف اور مقصود وہی ہے جو پورے دین کا ہے، یعنی تطہیر، پاکیزگی، آلودگی کو ختم کرنے کی سعی. ہم یہاں اس قانون کی وضاحت کریں گے. یہ تمہید تھی، یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ اس قانون کا پس منظر کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ عبادات اور معاشرت کی طرح یہ اصلاً یا اولاً یا ابتداءً نہیں دیا گیا، بلکہ اس طرح انسانی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو اصولی رہنمائی کی ہے اسی پر چھوڑے رکھا گیا، اور پھر جب وہ موقع آیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے دو خطہ ارض کا انتخاب کر لیا، اپنی دعوت کے مراکز وہاں قائم کرنے کی ہدایت کی، وہاں ایک پوری کی پوری قوم کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا، تو اب گویا خود انہی ضرورتوں کے تحت جو اس سے پہلے بیان کی ہیں میں نے، حکومت قائم کرنے کا مرحلہ آ گیا. یہ حکومت پیغمبروں کی وساطت سے قائم ہوئی، اس لیے حکومت الہیہ تھی، گویا اس کی باغ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی. تو وہاں جو رہنمائی فرمائی گئی وہی اب ہمارے لیے ماخذ ہے، اس کو سامنے رکھ کر اب آگے اس قانون کی وضاحت کی جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.